نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگو اور دوستو، آج غالباً پانچواں حصہ ہے تزکیۃ النفس کا، اور گزشتہ ہفتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات، روزانہ کے معمولات کا بیان کیا، اور مسجد نبوی کے حلقوں کے بارے میں. تو آخری جو بات شاید یہ کہی گئی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ، یعنی ان کی طرف چہرہ انور کر کے پھر ان سے بات فرماتے اور ان سے گفتگو فرماتے اور خواب کے بارے میں پوچھتے، اور اس قسم کی باتیں، ان کے کوئی مسئلے مسائل اور آپس میں مذاکرات ہوتا. اس کے بعد دوسری عبادات کے بعد، جیسے اشراق ہے اور دیگر عبادات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے جاتے اپنے حجرہ مبارک میں، اور پھر دوبارہ تشریف لاتے مسجد نبوی میں. اب یہ ظہر کے قبل ہے وقت، یعنی صبح کا ٹائم جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چاشت کا وقت کہہ لیں. آج کل یہ وقت شاید اس کو ہم کہیں گے 9, 10, 11 بجے کا وقت ہوگا، یا اس سے بھی زیادہ جلد ہوگا. تو یعنی فجر کی نماز کو کہ ان گرم ملکوں میں یہاں کے بنسبت جلدی ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قبل الظہر دوبارہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے، اور پھر دوبارہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ اصحاب وہاں جمع ہو جاتے، اور یہ پھر تدریس کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضری وہاں دیتے حاضر ہوتے تو جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاموں پہ ہوتے یعنی اپنے تجارت کام وغیرہ پہ چلے گئے ہیں بزنس پہ, دن چڑھ گیا ہے سورج چڑھ رہا ہے اور لوگ اپنے کاروباروں میں چلے گئے تجارتوں میں بزنس میں, تو جو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہوتے اپنے کام کاج میں تو یہ والے صحابہ جو یعنی کہ مسجد میں مسجد نبوی میں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محفل میں صحبت میں تو یہ جو باتیں سیکھتے یہ ان کو پھر پہنچا دیتے ہیں کسی وقت, یعنی جو اپنے کام کاج میں مصروف ہیں ان کو جا کر یہ باتیں سناتے اور ان کو پہنچا دیتے ہیں جو انہوں نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کبھی وہ جو کام پہ جاتے ہیں کاروبار کرتے تھے صحابہ وہ کبھی بیٹھ جاتے اور یہ کام پہ چلے جاتے, تو اس طرح یعنی الٹرنیٹو جس کو کہتے ہیں کبھی یہ وہاں چلے جاتے اور یہاں بیٹھے, تو کوئی نہ کوئی مسجد میں بیٹھتا ضرور. اور یہ سلسلہ جاری رہتا ظہر تک, اور کبھی صبح کے وقت اس وقت تحنیک کے لیے کوئی اصحاب اپنے بچوں کو لے آتے اور چھوٹا یعنی بچہ بھی پیدائش ہوئی ہے نو مولود یعنی اس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے دنیا میں بچہ آیا تو اس کو لے کر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہاں لے آتے اور دعا کرواتے تحنیک کرواتے. تحنیک یعنی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور لیتے اور منہ میں اس کو دہن مبارک یعنی لگا کر یعنی منہ میں مبارک میں اس کو تھوڑا سا چوستے یا دباتے یا اس کو چباتے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کے اس کھجور سے میٹھا ہوتا ہے جو یعنی وہ بچے کے منہ میں انگلی کے ساتھ ڈال کے اس کے تالو پہ تو اس سے پھر وہ اس کا منہ یعنی کہ میٹھا کیا جاتا ہے, یعنی یہ اس کو تحنیک کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے جو سب سے پہلا یہ کام یہ کرنا چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام دودھ پلانے سے پہلے پانی پلانے سے کسی چیز سے پہلے ٹیکا لگانے سے بھی پہلے وٹامن کا جو بھی ہو سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ کھجور یہ تحنیک کرنی چاہیے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. اچھا پھر دعا کرواتے بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فصلوں کے لیے نئی فصل تازہ فصل آتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ پیش فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا فرماتے یعنی برکت کے لیے فصل کی برکت کے لیے, اور اس کو سب سے پہلے بچوں سے شروع کرواتے یعنی فصل جو ہے دانے اناج فصل جو بھی ہے گندم وہ سب سے پہلے بچوں سے شروع کرواتے ان کو دیتے اور دعا دیتے ان کو برکت کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چند یعنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں بالکل مختصر کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بچوں کے لے کر آ رہا ہے کوئی فصل کے لیے دعا کروا رہا ہے کوئی برکت کے لیے دعا کرا رہا ہے کوئی تحنیک کروا رہا ہے. اور ایک شخص آیا اور اس نے اس کو اونٹ کی کوئی ضرورت پڑ گئی کوئی واقعہ ایسا ہوا اونٹ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ جو ہے اونٹنی کا بچہ وہ دے دو اس کو. تو وہ صحابی پریشان ہوا آگے سے کہ میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کے ساتھ. اب اس کے ذہن میں ایک پکچر تھی ایک نقشہ تھا یا ایک تصویر تھی کہ بچے کے ساتھ میں چھوٹا سا بچہ اونٹ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹنی کا بچہ وہ بھی تو اونٹ ہے, وہ بھی تو اونٹ ہے, یعنی وہ جو اونٹنی ہے وہ بھی تو کسی کی بچی ہے, کسی اونٹ کی, تو وہ اس پہ ہنس پڑتے. یعنی یہ آپ کا ایک دل لگی والی باتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آج مذاق, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق وغیرہ اس قسم کا نہیں تھا جو یعنی نعوذ باللہ برا ہو یا نامناسب ہو یا غیر فطرتی ہو. تو بہت پاک صاف تھی آپ کی باتیں, آپ جوامع الکلم ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں مگر ڈھیروں ساری کتابیں آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی بات بالکل چھوٹی, حدیث ایک مگر اس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ ایک دل لگی تھی, یعنی ہر وقت سختی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک مذاق اور ریلیکس ہونا, ان کے ساتھ ایسی باتیں کر لینا. پھر کوئی وفود وغیرہ آتے, وفد آتے, کوئی نئے مسلمان ہوئے ہیں, دین میں داخل ہوئے ہیں, تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال چال پوچھتے اور ان کے یعنی ہاتھ اپنا یعنی نصرت, مدد کے لیے, ہیلپ کے لیے, سپورٹ کے لیے, اسسٹنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ کوئی آپ کو ضرورت ہو, کسی قسم کی ضرورت ہو. تو یہ جو نئے اسلام میں آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا پھر یعنی تعلق اور محبت اور پیار. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی میں کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی تھی آپ کی بیٹھنے کی, یعنی یہ نہیں کہ آپ ممبر پہ کی طرف بیٹھے ہیں, ممبر کے اوپر یا ممبر کے پاس ہیں, کبھی مسجد نبوی کے ایک طرف کبھی دوسری طرف, کوئی خاص جگہ نہیں تھی. جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے, کبھی کسی کونے میں, کبھی کسی جگہ پہ, یہ نہیں کہ ہر وقت ایک ہی جگہ ممبر پر ہی آپ بیٹھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اویلیبل ہوتے, اویلیبل یعنی اپنے آپ کو یعنی صحابہ کے لیے ہر وقت یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کرتے کہ کوئی ضرورت ہو, کسی کوئی سوال ہو, کوئی دعا ہو. تو یہ سلسلہ ظہر تک چلتا پھر, اور کچھ دیر کے لیے آپ گھر بھی شاید تشریف لے جاتے نماز ظہر سے پہلے, اور اس میں قیلولہ ہے, کچھ کھانا اگر ہوتا تو کھانا کھا لیتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی ان کا ایک یعنی کوئی جگہ ہوتی یا مسجد کے اندر یا باہر یا کہیں, اس میں خواتین جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال و جواب کرتی. اور ان کے مسائل جو ہیں وہ پوچھتی, کوئی انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ آ کر پوچھ لیتی. اور ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, تو وہ رونے لگی, بڑی پریشان ہوگی وہ عورت. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے, یعنی تم بوڑھی ہو مگر جب تم جنت میں جاؤ گی جوان ہوگی, جنت میں سب جوان ہوں گے, بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ. تو یہ ان کے ساتھ ایک ایسی بات کی کہ ان کا بھی دل لگا رہے, ایسا مذاق. بات تو سچی ہے کہ بوڑھی عورتیں نہیں ہوں گی, سب جوان ہوں گی. تو ہر بندے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ پیش آتے, اور اخلاق حمیدہ, سب سے اخلاق عظیم, اور ہنسنا, ان کے ساتھ تبسم فرمانا, مسکرانا, اور ان سے ہر قسم کی باتیں فرما لیتی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی دنیاوی بات کرتا, دنیا کی کوئی بات کرتا, تو آپ اس کو بھی سن لیتے, اس کو بھی سن لیتے, یعنی اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ رہتے جب تک وہ اپنی بات کو ختم نہ کر لیتا. مسجد میں ہو یا بازار میں ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منہ نہیں پھیرتے تھے, یعنی کہ دنیا کی کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی, مثلا کوئی اپنے کاروبار کی, کوئی زمین کی لین دین کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سنتے, اس کے بھی حل اس کا بھی نکالتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع نہیں ایسا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہو. دین کے جتنے مسائل ہیں, دنیا کے, دین کے, سارے مسائل کو بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، امت کو کوئی چیز نہیں چھوڑی، دین کو پورا مکمل کر دیا. تو اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع کافی ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ نہ کچھ بیان فرماتے تھے، مسجد بھری ہوتی تھی ظہر کے وقت، جیسے الحمدللہ آج بھی ہوتا ہے، لوگ اپنے کاروبار وغیرہ سے، بزنس سے کچھ وقت نکالتے ہیں پھر نماز کے لیے آتے ہیں، تو ظہر کے لیے مسجد نبوی ساری بھری ہوتی تھی، اور نماز کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی بیان فرماتے، وعظ و نصیحت فرماتے. اور اس میں کچھ احادیث ہیں مختلف، یعنی جو احادیث جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے غالباً مسجد نبوی میں یا باہر، تو زمین پر، مٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان بنایا، ایک چورس یعنی سکوئر، اپنے انگلی مبارک سے. آپ کا دیکھو سمجھانے کا طریقہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، بڑی پیاری مثالیں، زبردست مثالیں، یعنی آپ نے ایک چورس یعنی فور کارنرز سکوئر بنایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر بنائی جو ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہے، مگر اس چورس جو ہے سکوئر، اس سے نکل کر آگے نکل جاتی ہے یہ لکیر لائن. پھر باکس کے اندر، ڈبے کے اندر یعنی سکوئر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں بائیں اس لائن کے ساتھ، لکیر کے ساتھ اور لکیریں لگا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا نیچے کر رہے ہیں یعنی مٹی میں یا ریت میں بنا رہے ہیں یہ نقشہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کو، یہ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، یہاں سے شروع ہوئی یہاں پہ ختم ہو جانی، یعنی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ یہ زندگی ہے تمہاری، اور یہ جو لکیر ہے جو اس چورس اس ڈبے سے باہر جا رہی ہے، یہ تمہاری امیدیں ہیں، امنگیں ہیں، اتنی زیادہ تمہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں، امیدیں ہیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ آپ کی کبھی کبھی زندگی سے باہر نکل جاتی ہیں، یعنی اتنی زندگی نہیں ہوتی جتنا تم پلان بناتے ہو. اور جو یہ دائیں بائیں لکیریں ہیں، یہ تمہارے یعنی کہ دنیا کی جو آ رہی ہیں مصیبتیں یا کوئی اچھی بری، یہ لکیریں ہیں سائڈ پہ، رائٹ لیفٹ پہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، ایک سمجھانے کا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ کی مثال دیتے، کبھی کسی جانور کی، گھوڑے کی، کئی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی مثالوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سمجھاتے، ان کا تزکیہ فرماتے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس آئے، وہ اپنے سکرات الموت میں تھا، بچہ لڑکا یعنی ایک شخص اپنی سکرات الموت میں تھا، تو ایک نوجوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تمہیں کیسے محسوس ہوتا ہے، تمہاری یعنی کیا خیال ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پہ بڑی امید ہے، اللہ پر مجھے بڑی امید ہے، مگر مجھے اپنے گناہوں کا، ان کا بھی خوف ہے، ڈر ہے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے. اب یہ موت میں ہے، سکرات الموت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھ رہے ہیں. اس وقت بھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کی یعنی خیر خواہی اور پتہ لگاتے کیا ہو رہا ہے، کون کہاں پہ ہے، کون مصیبت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں، مومن کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اللہ پر امید اور اللہ کا خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے، تو یہ جس مومن کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسے وہی دیں گے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس کو اس سے بچا لیں گے جس سے اس کو ڈر اور خوف ہے۔ حدیث ہے، زبردست حدیث، یعنی اس کو بھی تسلی ہو گئی، اس صحابہ کو جو سکرات الموت میں ہیں۔ اور ایک حدیث میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کی تھی کہ اگر کسی کا دل سخت ہے، مجھے یاد ہے بہت پرانی، اتنی پرانی بات نہیں ہے، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ میرا، کہتا میرا والد یا غالباً والدہ بھی فوت ہو گئے تو مجھے کبھی رونا نہیں آتا۔ ہو سکتا کہ ویسے اس کا کوئی، انسان کی کئی یعنی فطرتیں ہوتی ہیں، مزاج ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سخت دل کی یہ نشانی ہو، ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی، مگر کہتا مجھے رونا نہیں آتا، کہتا میرے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ کہتے نا کہ صرف عورتیں نہیں روتی، مرد بھی روتے ہیں۔ تو رونا یہ ایک بہت اچھی علامت ہے، یہ نرم دل کی علامت ہے، رحم کی علامت ہے، اور اللہ پاک خود رحم والے ہیں، رحیم ہیں۔ اور جس کو رونا نہ آئے وہ اس کا دل قسوہ یعنی سخت ہو گیا ہے۔ تو یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور لوگوں کو کھانا کھلا، اس سے دل نرم ہو جائے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ، یعنی روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اس وسوسے کو جو دماغ میں آئے شیطان کی سرگوشی کی وجہ سے، یعنی شیطان نے اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے اور وہ دل میں، دماغ میں گناہ کا سوچ رہا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں گا، تو مگر اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا جب تک اس نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ خصوصیت ہے اس، یعنی امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، کہ دل میں خیال آیا مگر نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر ایک اور جگہ پہ لکھا کہ ثواب ملتا ہے نہ کرنے پہ، چھوڑنے پہ۔ ایک مرتبہ، یہ حدیث میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ ہمیں بڑے برے خیال آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں دماغ میں، ہمارے دماغ میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، یعنی شرم آتی ہے بیان کرنے کے لیے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے وسوسے خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واقعی ایسے ہیں، کہ واقعی ایسے ہوتا ہے تمہارے دل میں خیال آتے ہیں برے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، قالو نعم، کہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال ذاک صریح الایمان، تو پھر یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیونکہ چور کہاں جاتا ہے؟ چور وہاں جاتا ہے جہاں پہ اس کو مال ملے گا، جہاں پہ مال نہیں ہے وہاں چور نہیں جائے گا، جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ شیطان جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین ایمان ہے۔ اکثر لوگ یہ اس کی شکایت فرماتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، اس کی دعائیں بہت زیادہ ہیں وساوس کی، جو میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کی ہیں اور دو تین دعائیں آپ کو بتائی ہیں۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جس کو نماز میں وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ، نماز میں وسوسہ اصل میں اس لیے آتا ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ہماری نماز ہے ایسی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ آیا کہ ہماری نماز ہے بھی ایسی کہ نہیں، ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری نماز ہے وہ دو چھلانگے تو نہیں ہیں کہیں، ٹھونگے تو نہیں ہیں، جیسے ککڑی مرغی ہوتی ہے ٹھونگے لگاتی ہے، اور پھر نماز سے پہلے اور بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے کاروبار میں سارا دن ہاتھ میں وہ تسبیح لیتے ہیں مگر معاف کرنا تسبیح کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ادھر تسبیحاں ہو رہی ہیں تو ادھر جھوٹ بولی جا رہے ہیں، ادھر تسبیحاں ہو رہی ہیں ادھر جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس لیے تو بدنام ہیں نا آج ہم۔ اور استغفر اللہ، مجھے یاد ہے کچھ ایسے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پتہ نہیں بات کرنی چاہیے، وہ داڑھی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد کام الٹے کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ شاید جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ابھی تو ٹک ٹاک پہ بھی وہ ناچتے بھی ہیں، استغفر اللہ، داڑیاں اتنی اتنی، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، داڑیاں رکھ کے یہ کام کرتے ہیں، سب کو بدنام کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی فیشن بن گیا ہے۔ تو سارا دن تسبیح میں لگتے ہیں یہ کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں تجارت میں، اور ایمانداری کے ساتھ جو تاجر ہوتا ہے ایماندار، وہ کل قیامت دن اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ سارا دن تسبیح میں لگا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور دو کلمات ایسے جو میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، دنیا معافی ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے ان کی، وہ آج کل وہ ملتی ہیں انگلی میں رکھ لیتے ہیں یہاں پہ جیسے رنگ ہوتی ہے، تو وہ سارا دن لگے رہتے ہیں اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں مگر تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ جب نماز کے لیے آئیں گے تو نماز میں ان کو وسوسہ نہیں آئے گا، وضو صحیح ہوگا، سنت ادا کی ہوں گی، نوافل پڑے ہوں گے، اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے، تہجد میں، ان کو وسوسہ نہیں آتا۔ وسوسہ انہیں کو آتا ہے جن کی ساری زندگی غافل ہے، غفلت میں گزر رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے تو وہاں بھی پھر پتہ کرواتے کہ کیا ہو رہا ہے بازاروں میں، بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پتہ کرواتے کہ لوگ کاروبار کیسا کر رہے ہیں۔ آج کسی کو آپ کہہ دیں تو اس کو غصہ لگتا ہے، غصہ لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے کسی بازار میں، تو وہ اناج تھا اس کا بیچ رہا اناج، اور بالٹی اس کی بھری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک اس بالٹی میں، اناج میں، یعنی اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اندر وہاں بالٹی میں کیا، یعنی نیچے تک آپ کا ہاتھ چل گیا، اور نیچے سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ نیچے تو سارا گیلا بھیگا ہوا ہے، اناج بھیگا ہوا نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حسن ظن، یہ نہیں کہ فتویٰ لگا دیا، ہو سکتا کوئی چیز ایسی ہوگی ہو کہ اس کو بھی نہ پتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کیا، یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، اس کے نیچے بھیگا کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے فوراً اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گئے، تو میں نے کیا کیا، نیچے جو بھیگے ہوئے تھے اناج اس کو نیچے کر دیا اور دوسرا اوپر بہترین قسم کا اناج کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور فرمایا کہ تو نے بھیگا ہوا جو برا تھا اوپر کیوں نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ دیکھ لیں۔ اور آپ نے پھر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 102، کہ جو آدمی دھوکہ دیتا ہے کسی کو وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منی، جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں، گھر میں، مسجد نبوی میں۔ اس کے بعد پھر کئی دفعہ کھانا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، یہ آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد بس بات ختم کرتا ہوں، یہ ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عصر کی نماز تک مسجد میں اپنے جو باقی جو ان کے معمولات ان کو پورا کرتے ہیں، کوئی گھر کے مسائل وغیرہ۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا خطبہ دے کر پھر گھر میں چلے جاتے، اپنی عورتوں کے، ازواج مطہرہ کے ساتھ وقت گزارتے، کوئی گھر کا کام ہو وہ کرتے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد کوئی بیان نہیں ہوتا، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لے جاتے، مسجد میں سنت وغیرہ نہیں ادا فرماتے تھے، اور یہ سنت ہے کہ اس میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جائے اور پھر پوری سرخروئی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اپنے نوافل پڑھے، سنت پڑھے، اور وتر کو آخر میں پڑھے تہجد کے بعد۔ تو تو یہ بالکل میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا. انشاءاللہ آگے بھی باتیں ہوں گی اس پہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے فرمایا, دو باتوں پہ ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث ہے اور ایک قرآن ہے اور آپ کا طریقہ اسوہ حسنہ. قرآن کے درس میں بیٹھنا بھی تزکیہ ہے. قرآن کے درس میں, جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, مولانا اسلم صاحب کے درس ہوتے تھے اور ابھی آن لائن آپ کو ملتے ہیں, ابھی بھی جو لائیو ہوتے ہیں درس ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ, الحمدللہ درس ہوتے ہیں, یہ تزکیہ ہوتا ہے. احادیث کا سننا سنانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا ہے بہت, میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی بہترین, کہ آپ نے دعا دی ہے اس آدمی کو جو حدیث کو سیکھے اور پھر آگے ایک حدیث کو سنا دے, اگلے کو سنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مفہوم ہے کہ اس کا چہرہ بشاشت ہو, اس کے چہرے پہ نور ہو, بشاشت ہو ہر وقت. تو آپ نے دیکھا ہوگا محدثین جو ہیں اللہ والے, جو حدیث کو پڑھاتے ہیں, ان کے چہرے پہ ہمیشہ بشاشت ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں 70-80-90 سال کی ان کی عمر ہو جاتی ہے, مگر ان کے چہرے بل بچوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ حدیث کی برکت ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا البلاغ, سنت ادا کر. Thank you.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر الروف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر. صفوں کو درست مالی، پلیز سیٹ ان روز میرے مل کر کھڑے ہو جائیں، اپنی ایڑیوں کو سفید لائن پہ رکھ لیں، پلیز پٹ یور ہیلز آن وائٹ لائن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. فیضان فیضان کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیں اور جتنے ایسے بیمار ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ظفر اقبال صاحب کے بیٹے کے لیے آپ لوگوں نے دعا کی ہے, جزاکم اللہ. وہ الحمدللہ گھر آ گیا ان کا بیٹا, اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اور اسی طرح جتنے بیمار ہیں ہمارے عزیز وقارب رشتہ دار والدین, اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو فوت ہو چکے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.